السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابو من لم يتودع من لحم الشاۃ والسویق. حدیث نمبر 207. باب اس بارے میں کہ بکری کا گوشت اور ستو کھا کر نیا وضو کرنا ثابت ہے. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. باب من لم يتودع من لحم الشاۃ والسویق. واکل ابو بکر و عمر و عثمان لحما فلم يتودعوا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتودع. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ نے گوشت کھایا اور نیا وضو نہیں کیا. تو ایکچولی یہاں پر ان تینوں کا عمل لایا گیا ہے، صحابہ کرام کا اور ان میں خاص طور سے خلفائے راشدین. ان تینوں کا عمل یہ تھا کہ انہوں نے گوشت کھایا لیکن اس پر نیا وضو نہیں کیا، اسی وضو سے نماز پڑھی. پھر اسی سلسلے میں حدیث ہمیں ملتی ہے، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے زید بن اسلم سے خبر دی. وہ عطا ابن یسار سے، وہ عبداللہ ابن عباس صدی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. اس حدیث سے دراصل ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی فراہم کی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کھا کر نیا وضو کر لیتے تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتی. تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے یا سنت پر عمل کرنے میں آسانی ہے. جو جتنا سنت سے قریب ہوگا وہ اتنا ہی اسموتھ لائف گزارے گا، یعنی اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی، اور جو جتنا سنت سے دور ہوگا اس کی زندگی اتنی ہی مشکل ہو جائے گی. تو الحمدللہ اس حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دین میں وسعت ہے اور ہم چاہیں تو نیا وضو اگر نہیں کرنا چاہتے اور وضو ہمارا برقرار ہے اور کوئی چیز ہم نے کھا لی تو اس صورت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. کوئی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. آگے کی حدیث ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اس کو ڈسکس کریں گے. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل بن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه اخبره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة فدعي الى الصلاه فالقى السكين فصلى ولم يتودع. ہم سے يحيى بن بكير نے بیان کیا، ہمیں ليس نے عقيل سے خبر دی. ایکچولی ہم لوگ عقیل پڑھتے ہیں نا انڈیا پاکستان میں، تو یہاں پر عقیل سے خبر دی. وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں، انہیں جعفر بن عمرو بن امیہ نے اپنے والد عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانے سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی، نیا وضو نہیں کیا. تو دو ہمیں دلائل مل گئے کہ کوئی بھی چیز کھانے سے، کوئی پکی ہوئی چیز کھانے سے یا کوئی گوشت کھانے سے، سوائے وہ ایکسیپشن کیس ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بکری کا گوشت کھانے سے یا کچھ اور سالن کھانے سے جو آپ کھاتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ایک اور بات ہمیں یہاں پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کا استعمال کیا، یعنی کھاتے وقت چھری کا استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم آج کل چھری اور کانٹے کا استعمال کرتے ہیں تو ہم تو غیروں کی نقالی میں کرتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کر ہم نہیں کرتے. تو سنت سمجھ کر اگر کرتے ہیں تو الحمدللہ اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا. تو ایکچولی ہمارے دین میں بہت فراخی ہے اور دین میں وسعت ہے کہ یہ چیزیں استعمال کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن غیر قوموں کی نقالی کرنے سے ہمیں منع کیا گیا کہ بلا وجہ ہم غیر قوموں کی نقالی نہ کریں. ہاں، ہم سنت کی پیروی ضرور کریں اور دیکھا جائے تو سنت پر عمل کرنا سب سے لیٹسٹ فیشن ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے سے ہم بیکورڈ کہلائیں گے، لیکن سنت پر عمل کرنا سب سے زیادہ آسان زندگی کو بناتا ہے اور آپ زمانے کے ساتھ جی سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی جائز اور مباح چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کسی بھی جائز اور مباح چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جن روایات میں ایسے وضو کرنے کا ذکر آیا ہے وہاں لغوی وضو یعنی صرف کلی کرنا مراد ہے. یعنی اگر کہیں پر کوئی حدیث میں ایسا آتا بھی ہے کہ آپ نے فلاں چیز کھائی اور وضو کیا، تو ایکچولی وہ وضو وہ ان معنوں میں نہیں تھا، بلکہ کن معنوں میں تھا؟ صرف آپ نے کلی کی تھی. اور مباح، آپ کو معلوم ہے کہ مباح ہر وہ چیز جس کے کرنے اور نہ کرنے پہ، یعنی کرنے پر نہ کوئی اجر ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں اور کوئی اجر بھی نہیں، تو یہ مباح ہوتا ہے، یعنی جو جائز چیزیں ہیں جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. بابو من مدمد من السویق ولم يتودع، اس بارے میں کہ کوئی شخص ستو کھا کر صرف کلی کرے اور نیا وضو نہ کرے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک ان یحیی بن سعید ان بشیر بن یسار مولا بنی حارثہ ان سویدا بن النعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصحباء وهي ادنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالازواد فلم يوت الا بالسويق فامر به فسريا فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى مغرب فمدمد ومدمدنا ثم صلى ولم يتودع. اس بارے میں کہ کوئی شخص ستو کھا کر صرف کلی کرے اور نیا وضو نہ کرے. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے امام مالک نے یحییٰ بن سعید کے واسطے سے خبر دی. وہ بشیر بن یسار بنی حارثہ کے آزاد کردہ غلام سے روایت کرتے ہیں کہ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبہ کی طرف، جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے، پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر ناشتہ منگوایا گیا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا. پھر آپ نے حکم دیا تو وہ بھگو دیا گیا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا. پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ہم نے بھی. پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا. وحدثنا اسبغ قال اخبرنا ابن وهاب قال اخبرني امر ان بكير ان قريب ان میمون رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل اندہا کتفا ثم صلى ولم يتودع. ہم سے اسدخ نے بیان کیا، کہا مجھے ابن وہب نے خبر دی، کہا مجھے امر نے وقیر سے، انہوں نے قریب سے، ان کو حضرت میمونہ زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ نے ان کے یہاں بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا. تو یہاں پر دراصل امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بکری کا شانہ کھانے پر آپ نے وضو نہیں فرمایا تو ستو کھا کر بھی وضو نہیں ہے، جیسے کہ پہلی حدیث میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے پہلے حکم تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں سے وضو ہے، یعنی جو بھی آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھائیں گے اس پر وضو کرنا پڑے گا، تو ایکچولی وہ حکم منسوخ ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو حکم آیا تھا کہ آگ پر پکی چیز پر کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا، تو چونکہ ستو اور گوشت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلی کی، وضو نہیں کیا، تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ حکم باقی ہے. ٹھیک ہے، کہ آگ پر پکی ہوئی چیز پر وضو نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں. اور جیسے کہ کلی کے بارے میں آتا ہے تو کلی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ یہ مست نہیں ہے، اگر مست ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے. اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی زبان پر کوئی چیز کا مزہ ہے، آپ نے جو چیز کھائی ہے، اور نماز پڑھنے میں اس مزے کی وجہ سے، آپ کی زبان پر جو مزہ ہے اس کی وجہ سے آپ کی نماز میں کچھ آپ کو ڈسٹربنس ہوتا ہے، خوشبو میں کمی ہوتی ہے، تو بہتر ہے آپ کلی کر لیں. ادروائز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے زبان پر کوئی مزہ نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کلی بھی کریں، اور وہ وضو آپ کا وہی برقرار رہے گا. کلی آپ نے احتیاطاً اس لیے کی کہ زبان پر ہو سکتا ہے اس کی چکنائی یا کوئی مزہ باقی رہے، جیسے کہ اگلی حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. بابو هل يمدمد من اللبن، اس بارے میں کہ کیا دودھ پی کر کلی کرنی چاہیے. حدثنا یحیی بن بکیر و قتیبہ قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب اللبن فمدمد وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. ہم سے یحییٰ بن بکیل اور قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیس نے بیان کیا، وہ عقیل سے، وہ ابن شہاب سے، وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے. اس حدیث میں عقیل کی یونس اور صالح بن کیسان نے زہری سے مطابقت کی، یعنی دوسرا ترک بھی ملتا ہے اس حدیث کا ہمیں. تو یہاں پر دراصل بات بتائی گئی ہے کہ دسمن کا لفظ آیا ہے. دسمن جو کہا جاتا ہے، جو حلوائی کی چیزیں ہوتی ہیں، حلوے کی، یا ایسا سمجھ لیں آپ کے مٹھائیاں جیسے ہوتی ہیں جس میں چکنائی پائی جاتی ہیں، یا ملائی کی قسم کی چکنائی جس میں ملائی ہوتی ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی. لبن جو ہوتا ہے ایکچولی ہمارے یہاں پر ہم اس کو چھاچ کہتے ہیں، لیکن چھاچ میں بالکل بھی چکنائی نہیں ہوتی، لیکن جو لبن ہوتا ہے وہ بہت چکنا ہوتا ہے، بہت زیادہ اس میں ملائی یا چکنائی ہوتی ہے. تو اس بنا پر چونکہ اس کی چکنائی آپ اپنی زبان پر محسوس کر رہے تھے، اس بنا پر آپ نے کلی کر لی. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی زبان پر چکنائی باقی ہے کسی چیز کی، یا کوئی مزہ باقی ہے، تو بہتر ہے کلی کر لیں. لیکن اس کو یعنی ہمیں یہ ہمیں کہیں پر بھی نہیں پتہ چلتا ہے، نہ کسی اسکالر کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسٹ ہے. ہاں آپ کو جہاں محسوس ہوتا ہے آپ اس کو ضرور اس میں کلی کریں گی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بابو الوضوء من النوم، سونے کے بعد وضو کرنے کے بیان میں. ومن لم یرا من الناس والناستین او الخفقہ وضوءا، اور بعض علماء کے نزدیک ایک یا دو مرتبہ کی اونگ سے یا نیند کا ایک جھونکا آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ناس احدکم وهو یصلی فلیرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه. ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا مجھ کو مالک نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے خبر دی، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اسے ختم ہو جائے. اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے. ایکچولی یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنی جان پر بہت ظلم کرتے ہیں کہ نیند بھی آ رہی ہوتی ہے تب بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ہمیں تعلیم یہ دی جا رہی ہے اور سکھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہے اس صورت میں سونا بہتر ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ نیند میں ہوں اور آپ کیا کہہ رہے ہوں آپ کو خود کچھ خبر نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات نیند میں انسان اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ دیتا ہے. تو بہتر کیا ہے کہ بہتر ہے کہ اس وقت اگر اونگ آ جائے یا نیند کا غلبہ ہو تو سو جائے، اس کے بعد نماز پڑھے. لیکن آپ دیکھیں کہ فرض نماز کے لیے نہیں ہو سکتا. فرض نماز کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جگا دیا جاتا تھا سب جو بھی لوگ سو رہے ہوں، تو یہ کس کے لیے ہے؟ نفل نمازوں کے لیے ہے. اور فرض نمازوں کے لیے تو ہمیں ویسے ہی چاقو چوبند رہنا چاہیے، پہلے سے اپنی نیند پوری کر لینی چاہیے، نمازوں کے اوقات کو دیکھ کر سونا چاہیے کہ نمازیں جائیں نہ. اور مرد حضرات کے لیے تو خصوصاً یہ بات ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ وہ فرض نماز با جماعت ادا کریں، تو اس حساب سے وہ اپنا ٹائم سیٹ کریں تاکہ ان کی با جماعت نماز ہو جائے. آگے کی حدیث دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعاس فی الصلاۃ فلینم حتی یعلم ما یقرا. ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے، کہا ہم سے ایوب نے، ابو قلابہ کے واسطے سے نقل کیا. وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے، پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. تو یہاں اس سے اصل میں یہاں پر دراصل زیادہ تر جو بات کی گئی ہے تہجد کی بات کی گئی ہے، چونکہ انسان رات میں نیند سے جاگتا ہے اور اس وقت اس پر ہو سکتا ہے نیند کا غلبہ ہو. تو اس میں یہ دونوں احادیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے اور جو اصول ہمیں ملتا ہے کہ فرض نماز کے لیے بہرحال جاگنا ہی چاہیے، جیسا کہ بعض مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جگایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو فرض نماز کے لیے تو جاگنا ضروری ہے. لیٹ کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر بیٹھے بیٹھے کسی کو اونگ آ جائے یا ایک دو بار اس طرح سے جیسے کہتے ہیں نا جھٹکا سا لگے اور انسان فوراً جاگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. انسان کے ہوش و حواس اس کا ساتھ نہ دیں تو زبردستی نماز نہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اس حدیث سے. اور نماز جو ہے ہوش و حواس میں پڑھنی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. خیالات کو جھٹکنا ضروری ہے، انسان کے نفس کا بھی اس پر حق ہے. اگر نیند بہت زیادہ آ رہی ہو تہجد کے وقت یا کوئی نفل نماز کے وقت تو بہتر ہے کہ سو جائیں. جب نیند ختم ہو جائے یا نیند کا غلبہ جاتا رہے تب اٹھ کر نماز پڑھ لیں، لیکن فرض نماز کے لیے ہر حال میں جاگنا ہوگا. باب الوضوء من غیر حدث، بغیر حدث کی بھی نیا وضو کرنا جائز ہے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عمرو بن عامر قال سمعت انسى وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزي احدنا الوضوء ما لم يحدث. ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے عمرو بن عامر کے واسطے سے بیان کیا، کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا. دوسری سند سے ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے، وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں. ان سے عمرو بن عامر نے بیان کیا، وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے. میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آتی، یعنی کچھ جو رفع حاجت وغیرہ یا نیند وغیرہ. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بالصحبة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت الا بالسويق فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب فمدمد ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضا. اس حدیث سے دو باتیں پتہ چل گئیں. ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے یحییٰ بن سعید نے خبر دی، انہیں بشیر بن یسار نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے سوید بن نعمان نے بتلایا، انہوں نے کہا کہ ہم خیبر والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب صحبہ میں پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی. جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کھانے منگوائے مگر کھانے میں صرف ستو ہی لایا گیا، سو ہم نے اس کو کھایا اور پیا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک وضو پر کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. ہر نماز کے لیے نیا وضو بھی کیا جا سکتا ہے. وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ نواقض وضو پیش نہ آ جائے، یعنی جو جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ نہ پیش آ جائے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی وضو سے دوسری نمازیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ثابت ہے. اور چاہیں تو وضو پر دوبارہ وضو بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. تو دونوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ہر نماز کے لیے نیا وضو مستحب ہے مگر ایک ہی وضو سے آدمی کئی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے. اگر آپ فریش وضو کریں گے تو یہ الحمدللہ پسندیدہ ہے، لیکن اسی وضو سے دوسری نماز بھی ہو سکتی ہے. تو وضو قائم ہو تو کیا نیا وضو کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور جگہ ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے کہ فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو کے ساتھ زیادہ نمازیں پڑھیں تاکہ امت پر جواز ثابت ہو جائے. وضو پر وضو بھی درست ہے، ایک وضو سے دو تین نمازیں پڑھ لینا بھی درست ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ نیکی کے لیے یا زیادہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں لوگ زیادہ ثواب کمانے کے چکر میں، اور بار بار وضو کرتے ہیں. تو خصوصاً جو بوڑھے افراد ہوں، جن کے لیے ہر نیا وضو کرنا بہت مشکل ہو، سردی کا زمانہ ہو یا اب بار بار واش روم جانا مشکل ہو، تو ایک وضو پر چاہے تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. اور ایک اور بات ہمیں معلوم ہوئی کہ کھانا اور پینا ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مضر صحت ہے، حالانکہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر کیا، یہ کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ یہاں صحابی نے کہا کہ جب آپ کے لیے کھانا منگوایا گیا تو صرف ستو ہی لایا گیا، سو ہم نے اس کو کھایا اور پیا، پھر اللہ کے رسول مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کلی کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا اور پینا ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے. کچھ آپ اگر کھا رہے ہوں تو کچھ پینا چاہیں تو پی بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے احادیث کو سیکھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ. اور ہم لوگ جب یہ باب ہمارا ختم ہوگا وضو کا، تو ہم ایک ساتھ نواقض وضو پڑھ لیں گے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں ساری باتیں کلیئر آ جائیں. کیونکہ ہمارے یہاں پر بہت ساری باتیں ایسی مشہور ہیں کہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کسی کی شرمگاہ پر نظر پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں، احادیث میں ہمیں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. تو انشاءاللہ ہم اپنے لاسٹ سیشن میں جو وضو کا ہمارا باب جب کمپلیٹ ہوگا تو اس وقت ہم نواقض وضو دہرا لیں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.